أفاض الصلاة على عباده الذين اصطفى لا سيما على نبيه المجتبى وإدرته الطاهرة. درس 593. گزشتہ درس جس حوالے سے ہوا تھا آج کی گفتگو بھی حوالہ وہی رہے گا، لیکن جو تصور ذہن میں رکھ کے گفتگو کی گئی تھی، عجیب بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ تصور نہ صرف یہ کہ غلط نکلا بلکہ اس انداز کا غلط نکلا، جس کی بنیاد پر مجھے یہ لفظ عجیب کہنا پڑا. تصور کیا تھا؟ تصور یہی تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے روحانی سادا سراہوں کے انتقال کے بعد وہ مسئلہ ہمیں پیش نہیں آیا جو اسی عشرے میں، اسی 90s میں دیگر مراجع کے انتقال کے بعد بڑی شدت کے ساتھ پیش آ رہا تھا. یعنی تقلید کرنے والوں کے لیے یہ مسئلہ کہ اب ہم کیا کریں، اور یہ میرے ذہن میں تصور قاری گھر کی تنہائی میں سوچنے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ کراچی میں قدم رکھنے سے لے کر یہاں کا درد شروع ہونے تک جتنے بھی نوجوان مومنین یا بعض خواتین ٹیلی فون کے ذریعے سے دیگر مسائل پر بات چیت کے لیے رابطے ہوئے، تو تقریب کے حوالے سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری صحیح صحیح معلوم تھی. میرا اندازہ یہ تھا کہ جب عام مومنین ان کے لیے اس مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو جو لوگ 10-10 سال، 12-12 سال، 18-18 سال، 20-20 سال سے اس درس میں آ رہے ہیں، ان کے لیے تو بدرجہ اولا و بطریق اولا اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بات الٹی لکھی، درس میں بہت کم آنے والے ہیں، بلکہ اتنے ٹیکنیکل درس میں کبھی نہ آنے والے وہی لوگ میرے راستے میں آئے تھے کہ جہاں میرا قیام ہے، جہاں میرا مدرسہ ہے، وہ سب تو جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اس درس کے بعد، اس درس کے شروکا میں سے بہت کم سے رابطہ ہوا، لیکن جن سے رابطہ ہوا پتا چلا کہ وہ اتنا مطمئن نہیں. حیرت کی بات، میرا اندازہ تو کچھ اور تھا، ابھی اندازہ یا تو غلط نکلا اور یا پھر وہی بات جو اکثر علماء کرام معرفت کے حوالے سے ایک بات کیا کرتے ہیں، اور وہ یہی بات کہ جس کے بعد کسی چیز کی معرفت بالکل نہیں ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اور جس کے بعد کسی چیز کی معرفت زیادہ ہو جاتی وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا. اکثر آپ نے مجالس میں، یہ تو مجلسی مثال ہے، یہ 6 مہینے کا یا سال بھر کا یا 2 سال کا بچہ شیر سے نہیں ڈرے، لیکن ایک 20-22-25 سال کا جوان ڈرے گا. یہ ڈر معرفت کی وجہ سے، جیسے جو لوگ بالکل ہی تقلید نہیں کرتے ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. مرضی آئے، مرضی جائے، مرضی کا انتقال ہو، سارے مراجی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، انہیں کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ان کے ذہن میں کبھی پریشانی آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا، نہ کبھی وہ، کیونکہ ایسے لوگ عبادت گزار بھی ہیں جو تقلید نہیں کرتے، نہ کبھی کسی نماز کے پڑھتے ہوئے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا، شاید یہ مسئلہ ہو، لیکن یہ مسئلہ بھی نہیں. بہرحال جو بھی خلاصہ ہو، یہ محسوس ہوا کہ چاہے مختصرا صحیح مسئلہ تکلیف کو ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ فی الحال سرسری طور پہ صحیح مختصرا صحیح ایک مرتبہ پھر دہرانا پڑے گا. جب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی شروع میں تقریر آ جائے اور خصوصیت کے ساتھ مراجعے کے حوالے سے، تو شاید ذاتی طور پر میرے لیے وہ ایک اتنا دلچسپ موضوع ہوتا کہ بات جب شروع ہو جاتی ہے تو شروع ہی ہو جاتی ہے، پھر نہ وقت کا خیال رہتا ہے نہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ مسئلے بھی بیان کرنا، جیسے گزشتہ درس میں بھی یہی ہوا. اور خاص طور پہ جب تذکرہ آیت اللہ روحانی کا ہو رہا، جن کے حالات ویسے ہی لوگوں کو کم معلوم، تو اور زیادہ یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے پہلے تقریر کر لی، ابھی مرجے علی فضل کا حق تو باقی سلسلہ چلتا رہے گا شاید چہلوں تک، لیکن اگر پہلے تقریر کر لی تو شاید آج کی تقریر بھی مسئلہ تقریر کے حوالے سے بالکل خالی رہ جائے، اور جیسے گزشتہ تقریر کے اختتام پر جلدی جلدی کچھ باتیں کرنا پڑی، وہ صورت حال نہ بنے، تو آج پہلے مسئلہ بیان ہو جاتا ہے خالی کے، اس کے بعد پھر جو حوالہ ہمارا چل رہا ہے کہ مرجعیت کا ایک نقصان، اس حوالے سے بات آگے بڑھے. اچھا، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے بطور تمیز یہ بتا دیا جائے کہ جو میں نے گزشتہ درس کے آخر میں جملہ کہا کہ وہ جو ہمارا موضوع ہے کہ مسلسل اس ایک عشرے سے مراجے کا انتقال، وہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ اس دفعہ میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ یعنی ممکن ہے کہ یہ نظام فطرت، نظام قدرت، پروردگار کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق ہو. وہ سنت کیا ہے کہ انک میتون وانہم میتون، اے حبیب مرنا تجھے بھی ہے مرنا انہیں بھی، این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو. لیکن دوسری جانب کوئی خوف بھی ہے کہ پوری تاریخ تشیعوں میں سن 260 ہجری سے لے کے آج تک کبھی کوئی 8 سال 9 سال 10 سال ایسے نہیں گزرے جیسے اب گزر رہے ہیں. وہ ایک الگ صورت حال ہے. نجف پہ دو مرتبہ وہابیوں نے بڑا سخت حملہ کیا، کربلا معلہ پر 13ویں صدی ہجری میں مسلسل وہابیوں کے حملے ہوتے رہے. اس وقت تک اس انداز کے نظام نہیں تھے جیسے آج، یعنی وہابیوں کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں، ریاض اور نجد کے علاقے میں رہنے والے جاہل بدو ایک لشکر بنا کے حملہ آور ہوتے تھے، اور کبھی 100 کبھی 200 کبھی 500 کبھی 1000 علماء جس میں مجتہدین بھی اور مراجع بھی ہوں شہید کر دیے گئے. خصوصیت کے ساتھ عید کا دن چن لیا جاتا کیونکہ عام طور پر عید منانے کے لیے کربلا سے عام مومنین نجف جایا کرتے. اب یہ تاریخ ہے، اس کے اندر جو ایک دن میں 50-50 موتیں ہو گئی جو شہادتیں کہلاتی ہیں وہ الگ مسئلہ. مکہ، تاریخ مکہ پڑھ لی، وہاں خصوصیت کے ساتھ 9ویں صدی 10ویں صدی 11ویں صدی، یہ 3 صدیاں ایسی کہ دوران حج ایک دن کسی نے آگے شوشہ چھوڑ دی کہ آج خانہ کعبہ کے صحن میں پیشاب نظر آیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج بھی جب صفائی کا نظام اتنا بہتر، اپنے آپ کو نجاست سے بچانے کا نظام بہت بہتر، اور عام طور پر لوگوں اس چیز کا شعور بھی پیدا ہوا، آج بھی ایسی مثالیں ہم کو نظر آ جاتی، بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، بیمار بھی آتے ہیں بہت سارے، لیکن دشمن کو شوشہ چھوڑنا ہو چھوڑ دیا ہو. اور جہاں یہ جملہ کہ آج صحن کعبے میں کوئی نجاست نظر آئی، یہ الفاظ دیگر یہ اعلان ہے کہ کسی شیعہ نے نجاست لا کر آمدن خانہ خدا کو یا اس کے صحن کو نجس کیا. چنانچہ پورے مکے میں جس کو جو ہتھیار ملا اس نے اٹھایا اور تلاش شروع کر دی کہ اس وقت مکے شہر میں کون کون شیعہ، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ نجف اشرف کا وہ قافلہ جس میں مراجے تو نہیں تھے لیکن 100 مجتہدین ایک دن میں شہید کیا گیا فقط اسی وجہ سے، کہ سینے کعبہ میں خطائی نظر آ گئی. تاریخ اور سیاست دونوں کو سمجھنے کے تھوڑی بہت معلومات یہ بھی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں کن کن چیزوں کی نجاست و طہارت میں اختلاف ہے. چاہے ہمارے نزدیک نجس نہیں, عید ہمارے نزدیک نجس نہیں, اور تقریباً یہ اجماعی مسئلہ. لیکن بہرحال بعض مسلمان مقاصد فکر میں ایسا اتنی ہی نجس ہے جیسے پیشہ چنا. وہ جو 100 مجتہدین ایک دن میں مارے گئے اور جنت المالا کے قبرستان میں ان کی قبریں موجود تھیں, وہ ایک الگ مسئلہ. یہ اس انداز سے جو سانحات, واقعات, حادثات, لیکن اس کے علاوہ اور حادثات اور سانحات اور واقعات میں مرضی کے لیول پہ پہنچے ہوئے افراد اس کثیر تعداد میں ایک دن مرے, چاہے شہادت ہی کے ذریعے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے یہ برابر سے دو مسئلے. یہاں تک بات میں نے گزشتہ تقریر میں کی, لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں اس عنوان پہ گفتگو کر چکا ہوں. اس کے باوجود یہ میرا مقصد نہ اس وقت تھا اور نہ آج ہے کہ یہ اتنی ساری موتیں بیان کر یہ بتایا جا رہا ہو کہ اب ہمارے پاس کوئی کمی ہو گئی, یا اب ہمارے پاس مستحق نہیں رہے, یا ہمارے پاس مرضی نہیں رہے. وہ غم, وہ تعصب, وہ افسوس اپنی جگہ. ایک عام مومن کی موت پہ افسوس کا حکم ہے کہ جائے کہ مرجے. دوسری جانب اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ خدا کا عذاب نہ بن رہا ہو, اس لیے بار بار اس نقطے پہ بات کرنا اپنی جگہ. لیکن یہ کم از کم میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اب اس وقت تشیع بند ہو گئی, یا مستحدین پیدا ہونا بند ہو گئے, یا ہمیں ایک ایسا خلا نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. ایسا بالکل نہیں. یاد ہوگا کہ گزشتہ درس کے آخر میں یہی بات کہی. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اتنی موتیں ہو رہی کیونکہ شاید وہاں پہ ہمیں توبہ کرنا ہو, شاید وہاں پہ ہماری کوتاہی کرنا ہو. لیکن الحمدللہ مرحوم آیت اللہ گلفائغانی کے اشارے ثواب کی مجلس, وہ جو قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے میں نے بات عرض کی تھی, وہ دوبارہ دوہرا دیا. یہ تو خدا کا وعدہ کہ جس وقت بھی ہم اپنی کسی نشانی کو نصب کرتے ہیں تو اسی وقت ویسی یا اس سے بہتر کوئی نشانی لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ کبھی نہیں کہا گیا. یعنی یہ ضرور کہا گیا کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ شاید ہم عذاب میں مبتلا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ تشیعوں کے لیے, شیعہ کے لیے کبھی مسئلہ. آج مراجے کی ایک اتنی بڑی سب موجود کہ واقعا اگر انسان اتنی گہرائی سے جا کے مراجے کا جائزہ لے جو شریعت نے ہم پر واجب نہیں کیا, یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, اگر ہم اتنی گہرائی سے جا کے مرجعیت کا جائزہ لیں جتنا ہم پر واجب نہیں, تو واقعا ہم آج ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کنفیوز ہو کر اس طرح بیٹھیں گے کہ سوائے احتیاط کے کوئی چارہ نہ رہے گا. یعنی اس وقت مراجے میں سے بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آ جائیں کہ پھر آدمی ایک طریقے سے پریشان کہ ان میں سے کس کی تکلیف کی جائے. لیکن یہ اس کے لیے ہوگا کہ جو اتنی گہرائی میں اترے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے. جیسے نجاست, اگر واقعا پوری پوری باریکیوں کا خیال کرتے ہوئے دنیا کی کسی بھی پاک چیز کو دیکھنے چاہیں تو شاید کوئی پاک چیز آپ کو نظر نہیں آئے. چاہے وہ ہمارے روزمرہ استعمال کی چیز ہے اور چاہے وہ خانہ خدا کا تحریر کیوں نہ ہو. لیکن وہی بات کہ شریعت نے ہمیں مکلف بنایا ہی نہیں, شریعت نے ہمارا وظیفہ شرعی رکھا ہی نہیں کہ اتنی زیادہ باریکی میں جاؤ. وہاں تو کہا گیا کہ 99% اگر کسی چیز کی نجاست کا تقریباً اطمینان اور 1% اس کی طہارت کا امکان ہے تو اسے 1% تو مانے. لیکن اگر واقعا یہ کہا جاتا کہ لیبورٹری ٹیسٹ کرا سکتے ہو تو لیبورٹری ٹیسٹ کرو, اور باقاعدہ کسی چیز کی نجاست کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کیمرے لگا سکتے ہو تو ویڈیو کیمرے لگاؤ, کسی آدمی پہ ہر وقت ایک نگرانی رکھ سکتے ہو تو نگرانی رکھو کہ مثلا یہ آدمی جاتا ہے تو ہاتھ کس طرح دھو کے آتا, اس طرح دیکھتے رہے تو ہر چیز نجس ہو جائے. لیکن شریعت نے ہمیں اس کو مکلف ہی نہیں بنایا. اسی طرح مرجعیت کے حوالے سے ہمیں اتنی گہرائی میں نہیں ڈالا. چھوٹی سی بات کہہ دی, زیادہ رہنے خبرہ میں سے دو آدمیوں کی گواہی تمہارے پاس آ جاتی ہے اور جو اس کو رد نہ کر رہے ہو تو مان لو اور اگر رد بھی کر رہے ہو تو اکثریت کی بات دے گی. بس اتنی سی بات اور مسئلہ حل. ورنہ واقعان آیت اللہ خوئی کے بعد جو مسئلہ پیش آیا شاید وہ آپ کو آج کل روزانہ پیش آنے لگے. آیت اللہ خوئی کے بعد جو مسئلہ پیش آیا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ابھی ڈرے ہوئے بھی اور اس ڈر ہی کی وجہ سے زیادہ مسائل جاننے والے وہ زیادہ پریشان. وہ کیا ہوا کہ آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد کہیں پر آیت اللہ روحانی کا نام سامنے نہیں آ رہا. اگر ہمارے دروس میں آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ نام آیا تھا اور بھائی آیت اللہ خوئی کے اس جملے کے حوالے سے کہ میری احتیاط واجب میں جن کی جانب رجوع ہو سکتا ہے ان میں ایک نام آغا روحانی کا بھی دیا تھا. لیکن یہ بات ہے 1985, یہ بات ہے 1988, یہ بات ہے 1990. اس وقت کون جانتا تھا اس نام کو. بلکہ جو بات بڑے عقیدت مند بڑے مقلد بلکہ بھوکولاد مجارت کی منزل پہ پہنچ اس وقت ان لوگوں نے بھی مذاق اڑایا. لیکن نام ہی کیا نام اور اس انداز کا نام کہ آغا روحانی کو آغا کوئی یہ فرمائے کہ میری احتیاط واجب میں ان کی جانب رجوع ہو سکتا. لیکن ایسے تو کتنے نام ہمارے درد میں آتے ہیں اور لوگ درد میں اگر درد سننے بھی آتے ہیں پہلے تو یہی مسئلہ ہے لیکن اگر سننے بھی آتے ہیں تو اتنے سارے نام کس کو یاد رکھ سکتے ہیں. 1992 میں آغا ہوئی کا انتقال وقت کہیں سے آغا روحانی کا نام نہیں. یعنی پہلے نمبر دوسرے نمبر تیسرے نمبر چوتھے نمبر پانچویں نمبر تک کی بات نہیں. چنانچہ اکثریت نے آیت اللہ گلفائیگانی کی اس وقت تقلید کی جن کے بارے میں اہل خبرہ کی گواہی. چاہے یہ وہ افراد ہو جنہیں بعد آیت اللہ روحانی کے اتنے زیادہ عالم ہونے کا یقین ہو گیا لیکن بہرحال نام دور دور تک کہیں نہیں تھا. اب بہت ہی قریب یعنی 4-5 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا. اس لیے اس وقت بہت سے لوگ یہی سوچ کے تذبذب اور پریشانی کے عالم میں بیٹھے. کون لوگ؟ جو یہاں کے درد میں آتے ہیں. جو یہاں کے درد میں نہیں آتے ہیں وہ ان کے لیے تو مسئلہ نہیں, وہ جو نام آ گیا ان کے لیے کافی. وہ آج بھی اسی پریشانی میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم نے کسی کی تقلید کر دی اور بعد میں جس طرح آیت اللہ روحانی کا نام ایک دم سے نکل گیا اور نکلا بھی ایسا کہ چھاتا چلن ایسا ہی کوئی اور نام سامنے نہ آ جائے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. یہ خوف یہ پریشانی یہ تذبذب اور اسی کی وجہ سے ایک بہت اہم مسئلہ جسے انشاءاللہ میں آئندہ کسی درس میں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا اس کی جانب اشارہ کرنے کا مجھے موقع ملا. شریعت میں کئی جگہ پر جاہل مسئلہ کو باقی ہے کہ جو مسئلے سے جاہل ہے اس کے لیے اچھا معافی کسے کہتے ہیں. یہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سمجھایا اور بہت یعنی ماضی قریب شاید پچھلے ہی سال ہمارے یہاں معافی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلط وضو کر لیا اور شریعت کیا ہے کہ اچھا معاف تو ہم سمجھتے معافی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا وضو تو آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا تو پہلا سوال جو کہتے ہیں یہ معافی کیا ہو یا یہ کہ اگر کہا جائے کہ آپ حج کر کے آ گئے اور کھلا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم تھا چلے اللہ نے معاف کیا لیکن حج دوبارہ کرنا تو پہلا ہی سوال یہ ہوگا کہ بولے معافی کیا ہو جب دوبارہ حج پہ جانا ہے تو وہ جو پہلا جملہ کہا گیا اللہ نے معاف کیا وہ کیا ہو. حج تو خیر میں نے بہت بڑی بات کہہ دی وہاں تو شاید ہر آدمی یہی سوال کرے کہ پھر معافی کیا ہو لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی لوگ کہیں مثلا وضو دوبارہ کرنا ہے پھر بھی کہیں گے یہ معافی تو نہیں. دو رکعت نماز دوبارہ پڑھنا ہے پھر بھی لوگ کہیں گے یہ معافی تو نہیں. چنانچہ ایک پرانی بات کو لیکن بہت پرانی نہیں دوبارہ یاد دلا دی کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمیں عمل کتنی مرتبہ کرنا. 5 نمازیں واجب کی گئی اگر شروع سے یہ 10 نماز ہوتی اور ہر نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کو دو دو دفعہ پڑھو. جیسے بعض بچے ہر کلاس کو دو دو سال میں پاس کرتے ہیں, زیادہ دل لگا کے زیادہ پختہ کر کے مثلا, تو اب کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کو دو دو دفعہ پڑھو. ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو تو جسے پانچ نمازوں پہ اعتراض نہیں, اسے دس پہ بھی اعتراض کا حق تو نہیں. تو اب عبادتیں ہمیں پانچ کے بدلے چھ کرنا پڑے, وضو ہمیں دو کے بدلے تین کرنا پڑے, اسے مصیبت یا بوجھ نہ سمجھا جائے. اس میں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ہمیں مصیبت لگ رہی ہے کہ اس پر دو نہیں ہم پر دو کیوں, یہ بھی مسئلہ نہیں. بہت سارے ایسے مسئلے عورتوں کے لیے بہت سی عبادتیں معاف ہیں, ہمیں کرنا پڑتی. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جب ان کو معافی دی گئی تو ہمیں بھی معافی دی جائے. بہت ساری مالی عبادتیں ہیں کہ صاحبان ثروت پر واجب ہیں اور متوسط طبقہ پہ, بالکل غریب اور فقیر کی بات نہیں کرتا, متوسط طبقے پہ معاف, لیکن پھر بھی بوجھ سمجھا جاتا, جبکہ یہ چیز بوجھ نہیں. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ گناہ ہوا کہ نہیں, خدا کی ناراضگی ہوئی کہ نہیں, قانون خدا ہم نے توڑا کہ نہیں, شریعت کی مخالفت کی کہ نہیں. اصل چیز یہ, عبادتیں ایک کرنا ہے کہ دس کرنا ہے کہ پچاس کرنا ہے کہ دوبارہ دوہرا دینا, یہ مومن کے ذہن میں ہونا بھی نہیں چاہیے, ایک بات کا مسئلہ ہے. بلکہ جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں اسے دوبارہ دوہرا دیا جائے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار رسول اور امام نظر آئے. تو جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے آپ اتنی عبادت کرتے تو فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, اگر اللہ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا جنت و جہنم مثلا ہمارے ٹھوکروں پر, یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, یہ تو میری طرف سے جملہ لے کے, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ تو وہاں تو مسئلہ یہ کہ جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہو اتنی عبادت بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ کہ عام مومن کے لیے پانچ نمازیں ہیں تو رسول کے لیے چھ واجب, عام مومن کے لیے پانچ نمازیں کافی ہے لیکن ایک متقی اور پرہیزگار کو سنت نمازوں کی بھی اتنی تاکید. تو وہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ اکثر فرض کے جواب دیتے ہیں. یہ آپ نے کیا معافی بتائی کہ نماز دوبارہ پڑھنا, روزہ دوبارہ رکھنا, حج دوبارہ کرنا, خمس دوبارہ نکالنا. خمس کی حد تک میں یہ بات کہہ دوں کہ اس میں غلطیاں ہو جاتی, جسے بھی دوبارہ نکالنا ہوتا, لیکن میرے اپنے تجربے اور مشاہدے عام وکیلوں سے لے کے مرجع تک ہزار میں کوئی ایک مثال آئی ہو تو آئی جہاں پہ دوبارہ خمس دینا پڑا. اس لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی تقریب کے حوالے سے آگے چل کے خمس کی بات بھی آنے کا امکان, تحفے پر خمس آغا روحانی کے نہیں تھا اور آغا سیستانی اور کوئی کیا ہے مثلا. تو اس لیے بات نماز میں غلطی ہو جائے نماز دوبارہ پڑھو, روزے میں ہر غلطی نہیں غلطی غلطی کی قسم, خمس میں غلطی ہو جائے دوبارہ ادا کرو. مثلا آپ کی جگہ یہی, لیکن خمس میں سو ہزار میں ایک مثال آئی ہو تو آئی کہ جہاں پر غلط خمس دینے کے بعد یہ کہا گیا ہو کہ اسے دوبارہ دینا. عموماً میں نے یہی مراجع کا طریقہ کار دیکھا اور جو ان کے وکیل مطلق ہوا کرتے ان کو بھی یہی ہدایت ہوتی کہ نکال دیا چاہے غلط طریقے سے نکالا, بہرحال اسے قبول کر لو. اور اگر کبھی دوبارہ کی بات بھی آئی, کبھی پورا تو نہیں, ایک معمولی سا اس کا حصہ لیا جاتا. مثلا اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے, اس میں غلطی یہ ہو سکتی ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق وہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تقریب کر لی کسی ایک مرجع کی, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مرجع ہی نہیں, چنانچہ ہم نے تقریب بدل لی. وہ واجب تھا لیکن اس دوران جو ہم نے خمس دیا وہ تو ہم نے پہلے مرجع کے زمانے میں اسی کے وکیل کو دیا ہوگا. اب ہم جو نئے مرجع کی تکلیف میں آئے دو چیزوں کے ساتھ, یا تو یہ ہمیں پتا ہوتا کہ ایک سال تک پرانے والے مرجع رہے, آج سے یہ نئے مرجع بنے تو ٹھیک, وہ ایک سال جو آپ نے کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت وہ مرجع. اور آج یہ بھی وہ مثال ہے جو تھیوریٹیکلی ممکن ہے لیکن پریکٹیکلی ناممکن. یہ آغا سیستانی کا جملہ ہے, ابھی آنے والا ہے ایک اور مسئلے کے حوالے سے. کیا مطلب کہ 1994 میں ایک عالم کا علم زیادہ ہے, 95 میں دوسرے کا علم بڑھ گئے, تب سے یہ خمس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت وہ مرجے تھے 94 میں, 95 میں یہ مرجے ہو گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 95 میں جس کی ہم نے تقلید کی تو پتا چلتا ہے یہ شروع سے ہی مرجے تھے, اس وقت بھی یہ مرجے تھے, یعنی عالم سے, کہ جب ہم کسی اور کی تقلید کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس دوران جو ہم نے خمس دیا وہ غیر عالم کے وکیل کو دیا. اب ایک اعتبار اصولی اعتبار سے یہ خمس دوبارہ نکلنا چاہیے, لیکن شاید آپ کو ہزار میں کوئی 999 معافی نظر آئے. اگر یہی مرضی نماز میں معافی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. ایک آدمی نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ غلط وضو کر کے نماز پڑھ لی, مرضی بھی اس میں معافی دینا چاہے, یعنی یہ کہہ کر کہ میرے فتوے کے اعتبار سے عبادت تو غلط لیکن چلو میں معاف کرتا ہوں, نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے فتوے میں یہ غلطی ہی نہیں, جیسے آلہ جیسانی کہتے کہ اگر آپ نے غسل جنابت اس طرح کیا کہ دائیں اور بائیں کا خیال نہ رکھا تو کوئی غلطی ہی نہیں, آپ کی نمازیں صحیح. لیکن اگر امام خمینی کی طرح مرضی ایسا ہو جس کے فتوے میں غسل میں دائیں اور بائیں کا خیال رکھنا ضروری, اور وہ کہے کہ میرے فتوے کے اعتبار سے تمہارا غسل و نماز غلط ہے, لیکن کیونکہ بہت ساری نمازوں کی بات ہے 50 سال کی اسی میں معاف کرتا ہوں, وہ کر بھی نہیں سکتا, اسے اختیار نہیں, اس کو یہ حق ہی نہیں. چنا یہی چیز خمس میں جب آتی, لیکن اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ معاف کر دیا جاتا, اس لیے کہ بہرحال خمس کے پیسے میں مرضی کا اختیار نماز اور روزے سے زیادہ ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جیسا بھی میں عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ آج کا جو تقلید کا مسئلہ بیان ہونا ہے اس سے ربط رکھتا. کیا مسئلہ بنا کہ یہ زیادہ پریشان والی چیز نہیں, پریشان کن چیز نہیں, کہ آج اگر ہم نے کسی کی تقلید کر لی اور کل کوئی اور سامنے نکل آئے اور ہماری یہ ساری عبادتیں غلط ہو گئی تو دوبارہ عبادتیں انجام دینا نہیں. آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ہم پر نماز واجبی تھے, جیسے ہم پر عبادتیں فی الحال کچھ عرصے کے لیے واجبی ڈبل, شروع سے ہی اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا. اصل مسئلہ یہ, اصل پریشانی یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں, خدا کا قانون توڑ رہے ہیں, شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. چنانچہ جب لفظ معافی آتا ہے تو زیادہ تر اسی حوالے سے آتا کہ اللہ نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. جہاں پر یہ چیز آ جائے کہ بھائی تم نے مسئلہ نہیں معلوم تھا اس لیے حج غلط کر دیا, جاؤ معافی, مگر حج اگلے سال کرنا ہو, اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر یہ لفظ معافی اللہ کی طرف سے نہ آتا تو اگلے سال ہم حج بھی کر دیتے تب بھی بہرحال گناہ رہتا, اور اتنا بڑا گناہ رہتا کہ جو حج نہ کرے تو یہودی کی موت ہے کہ عیسائی کی موت ہے, جو ساری کی ساری روایتیں. تو ہمیشہ جب کبھی کسی مسئلے میں غلطی کا امکان پیدا ہو رہا ہو تو پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس میں گناہ ہے کہ نہیں. پھر وہ ایک بات کی چیز ہے کہ آپ کی سہولت ڈھونڈتا اور وہ یہ سوچے کہ چلو اگر گناہ نہیں تب بھی کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بعد میں تکرار کی ضرورت نہ پڑے, قضا کی ضرورت نہ پڑے, وہ بات کا مسئلہ. لیکن بس چیز یہ اتنا پتا چل گیا کہ گناہ نہیں, اب بعد میں اس کے پتا کرنا پڑے گی تو مومن کے اعتبار سے یہ کوئی غلطی نہیں, اور اس نے کوئی خلاف شریعت, خلاف تقوی, خلاف دین, خلاف خدا کا کام نہیں کیا. تقلید کے مسئلے جو لوگ آغا روحانی کو بعد میں شروع سے عالم سمجھنے کے باوجود, بعد میں انہیں پتا چلا کہ شروع سے عالم, اس کے باوجود شروع کا ایک سال وہ کسی اور کی تقلید میں رہ کے آ گئے, تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ گناہ کہیں نہیں تھا, کیونکہ ساری چیزیں گواہیوں کی بنیاد پہ کہی گئی, گناہ کہیں نہیں تھا. ہاں ہو سکتا کہ بعض مسائل میں تکرار کی ضرورت پڑتی, لیکن وہ بھی ضرورت اس وقت پیش نہیں آئی. آج بھی اب تقریباً صورتحال یہاں پہ پہنچی. ایک بات میں کہتے کہتے رک گیا, جاہل کے مسئلے کو سمجھا رہا, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بات لمبی ہو رہی, پہلے تقریب سے فارغ ہو جائے پھر وقت بچا تو اس مسئلے کو بھی سمجھائیں گے, اس لیے کہ یہ بھی بہت کام کا مسئلہ. اور یہ کام کا مسئلہ کس جملے سے نکل رہا کہ اس سے پہلے 5 سال پہلے کیونکہ ایسا واقعہ اس درس میں آنے والوں کی ایک بڑی تعداد سے گزر چکا, جو پہلے کسی کو عالم سمجھا بعد میں کوئی اور عالم نکلا ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے جاہل کا مسئلہ بیان کرنا, یعنی اس واقعے کی وجہ سے کیا ہوا, ایک ڈر پیدا ہو, ایک خوف پیدا ہو گئی کہ بعد میں بھی کبھی ایسا نہ ہو, ایک توجہ ہو گئی کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم شروع میں جن گواہیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں بعد میں اس کے خلاف گواہی آ جاتی. بس یہ ایک حقیقت تھی جو آپ سے گزری ہے اس سے ایک مسئلہ بھی نکل رہا تھا لیکن وہ باقی تھی. اب آ جائیے اصل مسئلے میں. اصل مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی ان مراجع تقریب کے علاوہ جو حوضہ علمیہ قم کے حوالے سے مشہور اور جن کی مرجعیت کی گواہی آیت اللہ عراقی کے انتقال کے بعد قم کے علماء خصوصیت کے ساتھ مدرسی قم اور تہران نے بھی وہ تو نام اپنی جگہ اور اس انداز سے تقلید کرنے والے کے لیے آغائے روحانی کے انتقال کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں. وہ نام سات نام تھے جس کے اندر آیت اللہ خامنائی کا نام بھی تھا, آغائے فاضل لنکرانی کا نام بھی تھا, آغائے بہجت کا نام بھی تھا, آغائے موسیٰ دھنجانی کا نام بھی تھا, آغائے ناصر مکارم شیرازی کا نام بھی تھا, آغائے شیخ جواد تبریزی اور آغائے شیخ وحید خراسانی. یہ سات نام تھے جو آغائے عراقی کے انتقال کے بعد جامعہ مدرسین قم تقریب کے حوالے سے عوام کے تکلیف کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی مختصرا کچھ صورتحال بتا دی جائے کہ آگے چل کر کبھی کچھ نئے نام آئے تو ان کے لیے پریشانی نہ ہو. آغائے خوئی کے مشہور ترین علم کے اعتبار سے مشہور ترین شاگردوں میں سے بھی ابھی کچھ ایسے نام ہیں جو نہ صرف یہ کہ مرجعیت کے اعتبار سے قابل توجہ بلکہ وہ صاحب رسالہ اور صاحب تقریر ہو بھی چکے ہیں. مثلاً آغائے روحانی کے بعد آغائے خوئی کے شاگردوں میں مشہور ترین نام آغائے سیستانی کا, لیکن آغائے سیستانی کے پہلو بپہلو دو تین نام اور جن میں سے کچھ نام آپ میں سے اکثر کے لیے نئے ہوں, تقریباً سب کے لیے نئے ہوتے, لیکن چون سارے گزشتہ جب ہم لوگ سفر حج پہ گئے تو اتفاق ایسا ہوا کچھ کہ ہمارا قافلہ مدینہ منورہ میں جس بلڈنگ میں ٹھہرا اس بلڈنگ کی دیوار ایک ایسے مرجے کے بیسے سے ملی ہوئی کہ جو علم کے اعتبار سے شہرت آغائے سیستانی کے برابر برابری بنتے جاتے. لیکن جیسا کہ میں گزشتہ جمعے کو بھی کہہ رہا, اس بار کو بھی کہہ رہا کہ بہرحال ہمارا کیونکہ نجف اور خود اتنا رابطہ نہیں رہا تھا, یہ تو انقلاب کے بعد رابطہ ہوا, اور نجف کا ایسے زرین یا گولڈن پیریڈ وہ تو 60s تھا, تو وہ نام ہمارے سامنے نہیں. چنانچہ لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوتا, تعجب اس لیے ہوتا تھا کہ ہمارے قافلے کے جتنے افراد جب بھی حرم جائیں گے اس بلڈنگ کے سامنے سے گزریں گے, چنانچہ آتے جاتے تھے سب اس بینر پہ وہ نام سامنے آتا تھا. وہ نام ہے مرزا علی غربی کا. اچھا آپ دیکھیں یہ کتنا ایک نیا نام ہوگا آپ حضرات کے لیے اور کتنا عام سا نام. جب کہ اچھا میں بعض باتیں بغیر کسی حوالے کے کہہ رہا ہوں, نام لینا مناسب نہیں. حج کے دوران مدینے کے قیام میں بہت سارے پرانے نجف کے علماء ملے, پاکستانی بھی ہندوستانی. اچھا جس وقت بینر پہ نام پڑا تو تقریباً سب نے ایک طرح سے سر پکڑا. یہ میں بات کر رہا ہوں جو نجف سے 30 سال پہلے آئے. یہ نام ہمارے ذہن سے کیسے نکل گئے؟ اتنے سارے نام اس وقت تک آغائے روحانی بھی زندہ تھے اور بہت سارے اور نام تھے, یہ نام کیسے نکلے, یہ نام کیسے نکل گئے؟ اور یہ تعصب اس لیے کیا گیا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو آیت اللہ خوئی اجتہاد کی سند دی. یہ بات بتا دی جا کہ اجتہاد کی سند پانے ضروری نہیں کہ جسے نہ ملے وہ مرجے یا مجتہد نہ ہو, لیکن بہرحال اس کو ذرا سا دل پہ اطمینان ہو جاتا کہ فلاں کے پاس اتنے بڑے مرجے کی طرف سے سند. سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ سند اجتہاد آئے تو اللہ خوئی نے دی, ان میں مرزا علی غرامی کی شامل. حتیٰ یہ کہ آنر سیستانی سے کیونکہ عمر میں اور قاضی میں زیادہ بڑے زیادہ سینئر, اس اعتبار سے غالباً آغا روحانی کے بیچ کے بعد اس بیچ کو آغا کوئی کی طرف سے یہ سند اشتہار ملی, اس میں مرزا علی غروی کا نام. یہ بتا دیا جائے کہ غروی جو ہے اس کا مطلب ہے نجب. نجب کے دو نام, ایک نجب اور ایک یہی غرب. تو نجب نجفی بھی کہتے ہیں, غروی بھی کہتے ہیں. اور اس وقت بھی آغا روحانی کے انتقال کے بعد جہاں تک میری معلومات, ان کے مقربین دو حصوں میں تقسیم ہوئے, یعنی اکثریت آگے آغا سیستانی کی تقریب میں گئے, اور سعودی عرب میں رہنے والوں میں سے جو آغا روحانی کی تقریب میں تھے وہ آغا غروی کی تقریب میں گئے. بہرحال ہم لوگوں کے پاس اہل خبرہ کی جو گواہی, اس میں آغا سیستانی کا نام سرے پہ. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور, وہ یہ ہے کہ ابھی آغا سیستانی اور آغا روحانی اور ان دونوں کے درمیان بہت سارے اور نام موجود ہیں. آغا وحید خراسان, یعنی یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا کہ آج اگر یہ اپنی مرجعیت کو قبول کر لیں, نام تو ان کا آ گیا اور اس طرح سے آیا کہ نجب کی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے, مگر چونکہ انہوں نے خود ہی منع کیا, کہا جاتا ہے کہ آج اگر یہ مرجعیت کو قبول کر لیں تو ان کی تقریب میں کسی قسم کا شک نہ رہے گا. یہ بات ان کے علم کو بتانے کے لیے کہی جاتی, ورنہ ویسے تو پتہ رہا پھر وہی جہن قبرہ کی گواہی دیکھنا پڑے. اور چونکہ انہوں نے خود ہی سب سے یہ درخواست کی جس میں اہل خبرہ بھی شامل, کہ میرا نام لینا ہی نہیں, اس لیے ابھی اس حوالے سے اہل خبرہ کی گواہیاں نہیں ہیں. آگے بہشتی ان کا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ یہ مسئلہ آگاہ کوئی کے بعد آ چکا. آگاہ سید علی بہشتی اس وقت نجف کے علماء ہیں جن کے مقابل میں کوئی نہیں, لیکن چونکہ ان کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ یہ کوئی کسی قسم کا امکان بھی نہیں کہ وہ قبول کرے, ورنہ ان کے بارے میں نہ صرف یہ ایک بڑی گواہیاں, بلکہ جیسا کہ تقریباً 10 دن پہلے مسجد نور ایمان کے جلسے میں میں نے عرض کیا تھا آغا روحانی کے حوالے سے, کہ آغا روحانی جن کے حالات آئیں گے تھوڑے تھوڑے کر, ان کا یہ بھی کارنامہ ہے, اگر اس کے لیے لفظ کارنامہ صحیح, کہ یہ وہ شخص ہیں جو آغا خوئی کو درس خارج کی طرف لے کے آئے, ورنہ آغا خوئی اس سے پہلے درس خارج نہیں دیتے. اچھا یہ بات اتنی پرانی کہ آپ میں سے بہت سو کے والد بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں, بلکہ بعض بچے یہاں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے تو ان کے دادا تک پہنچنا پڑے گا. یہ بات ہے تقریباً آج سے 65 سال یا 60 سال پہلے آغا خوئی مقاصد کا درس دیتے تھے, مگر درس خارج. سب سے پہلے یہ آغا روحانی تھے, وہ بھی ایک عجیب واقعے کی وجہ سے, واقعہ تو عجیب نہیں ہے, ایسے واقعات پیش آتے ہیں, وہ آغا خوئی بہت اصرار کے ساتھ درس خارج کی طرف لے گیا. نجف میں درس خارج دینا آسان بھی نہیں ہوتا تھا, قوم کے اندر خاصی آسانی ہے لیکن نجف میں درس خارج ہر ایک کو اختیار اور اجازت بھی نہیں, بڑی مشکل سے لے لیا ہے. اور جو پہلا بیچ جس کے اندر آغا خوئی کا درس خارج شروع ہوا اور مجتہدین کی پہلی سفر, وہ آغا روحانی کی کلاس پہلو سے ہی آغا بہشتی, اگر کی عمر میں تقریباً ان سے 10 سال زیادہ, لیکن یہ آغا خوئی کا پہلا بیچ. اور آغا خوئی کے بارے میں تو خیر یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن باقی نظر میں اکثر یہ بات مشہور کہ پہلا درس خارج انسان جو دیتا ہے تو اتنے جوش اور اتنے ولولے اور اتنی محنت کے ساتھ, جا جبکہ اس وقت وہ بالکل نیا ہوتا. اور اس وقت اگر وہ کوتاہی کرے تو لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پہلے سرتے خارج میں بڑی تیاری کی جاتی, تو وہ آگاہ کوئی کا سرتے خارج بھی بڑا تھی, اور اس میں آگاہ روحانی اور آگاہ بہشت ہم دس سنا کے آگاہ کوئی تو خیر ہمیشہ ہی آگاہ بہشتی کا احترام کرتے ہیں. آگاہ روحانی اکثر ہی نہیں کہتے کہ اگر بھی اپنی مرضی کی اس کو قبول کر لے, وہی ہر ایک کی بات آتی ہے اپنی احتیاط واجب کے حوالے. خیر تو ہم کے نام بھی ہے آگاہ وحید خوراسانی, خوراسانی کا نام بھی ہے, آگاہ مرزا علی غربیت کا نام بھی ہے, شیخ جواد قبریزی ان کا نام بھی ہے. بڑی فہرست ہے, یعنی میں تو اس سے لمبی فہرست بتا سکتا ہوں, اس لیے کہ کم سے کم اس وقت 15 سے 17 آگاہ خوئی کے شاگردوں میں سے ایسے موجود جو مرجعیت کی منزل پر. یہ جملہ مجھے صرف اس لیے کہنا پڑا کہ 6 سال پہلے 5 سال پہلے مسلسل فراجے کے انتقال کی بنیاد پر ایک تقریر ملے گی, اور ویسی ہی تقریر گزشتہ جمعے اور اتوار کو بھی ہوئی. اب ہوا یہ کہ اس تقریر کو بہت سے لوگ لے اڑے, اور پھر انہوں نے اپنے انداز سے کہا, تو اب وہ جو انداز بنا اس میں مایوسی کا پہلو ہے, اور وہ سارا سلسلہ جوڑ دیا گیا ہم سے کہ یہ تو انہوں نے کہا. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ شیعہ ختم ہو گئے, میں نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی مرجع نہیں رہ گئے. یقین یہ ضرور کہا کہ ایک ڈر پیدا ہو رہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا وہ عذاب یا اللہ علم کو اٹھا لیتا ہے وہ ہم پہ آنا شروع ہو چکا ہم پر. لیکن بہرحال ابھی وہ صرف اس لیے تھا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے حوالے سے سوچو, لیکن ابھی یہاں تک پورے تشیع کی بات الحمدللہ نہ صرف یہ ایک بڑی کثیر تعداد ان مراجع کی موجود, بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ یہ تو مشن کا مرحوم آ گیا کوئی کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اپنے ایک درس میں آگاہ کوئی کی وہ کتاب لے کے آیا جس میں آگاہ کوئی نے اپنے قلم سے اپنے حالات زندگی لکھے, اور اس کے اندر یہ جملہ آیا کہ بس ایک ہی میری تمنا, اور وہ یہ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہے وہ اپنا علم اپنے شاگردوں میں منتقل کرو. اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے خلا یا گیس نہیں آنے پایا. اچھا اب یہ بات ایک جگہ روک آئیے, اس کے حوالے سے اب اصلی مسئلے کو شروع کیا جائے. مسئلہ یہ شروع ہوا کہ اس وقت بھی جو لوگ آگاہ اراضی کے بعد اپنی تخلیق کے مسئلے کو طے کر کے بیٹھے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے صرف ان لوگوں کہ جو آگاہ روحانی کی تخلیق کر رہے تھے اور ان کے مرجع دنیا سے ہو سکتے. باقی جو شروع سے آگاہ شری اسلامی کی تخلیق میں ان کے لیے یہ واقعہ یقیناً غم والا واقعہ, لیکن اعمال کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. اور جو لوگ آگاہ خامنہ یا ہمارے فاضل رکھداری یا اسی انداز سے کسی اور مرضی کی تخلیق میں ہم کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ صرف آگاہ روحانی کے مقلدوں کے لیے, اور وہ مسئلہ بھی پورا بیان کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ صرف اس کا اتنا سا حصہ کہ آگاہ روحانی کے انتقال کے بعد ابھی کئی نام ایسے ہیں کہ جو سفید مرجعیت اس منزل پر ہیں کہ جن کی تخلیق ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ صرف اتنا کہ اہل خبرہ وہ گواہی جو قابل عمل, دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں بہت ساری کمائیاں ایسو کی آتی ہیں جو اہل خبرہ ہی نہیں, بعض اوقات ایک لمبی لمبی فہرستیں چھاپی جاتی ہیں, اس فہرستوں میں سب اہل خبرہ نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد اب ایک ایسی بات ہے جسے کہنے کی ضرورت تو نہیں, لیکن بعض افراد کے مفاد کا تقاضا یہ ہوتا کہ کسی کی تقلید کرائی جائے. وہ ساری چیزیں تو الحمدللہ اس مجلس کا موضوع نہیں ہے جو میرے سامنے. اہل خبرہ کی گواہی فی الحال اب تک صرف آگاہ سیستانی کے بارے میں, باقی آگاہ غربی آگاہ وحید خراسانی ایک آگاہ بہشتی کی ذات کو مستثنا کرتے ہوئے, آگاہ بہشتی کی ذات کو اس لیے مستثنا کیا گیا کہ ان کے لیے تو آلریڈی آگاہ کوئی اور آگاہ روحانی کی بات آ چکی, لیکن چونکہ وہ مسئلہ ہی بالکل ختم
کیریکٹر کلو اس کے علاوہ کتنے نام اس وقت ہیں. انہوں نے فی الحال اہل خبرہ کی گواہی صرف آگاہ سیکھانی کے بارے میں یقینا اہل خبرہ جو کہ بہت زیادہ قیامت کے حساب و کتاب سے گھبراتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ جس کو جتنی زیادہ معرفت ہو جائے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا. تو اہل خبرہ فٹافٹ گواہی نہیں دیتے, انہیں ٹائم لگتا, انہیں معلوم کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ فلاں کی تقریب کرو, بتانے والے نے فقط ایک آدمی کے عمل کی ذمہ داری دی, اور اہل خبرہ نے اگر کہا تو ان سارے کے عمل کی ذمہ داری اہل خبرہ پہ چڑھی جنہوں نے اہل خبرہ کی گواہی پر تقریب کی. تو اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتا کہ ادھر ایک مرغے کی آنکھ بند ہو اور اگلے گھنٹے اہل خبرہ کہہ دیں کہ ہم فلاں کی گواہی دیتے. ہاں کبھی ایسا ہوتا بھی, تب جب پہلے مرغے کے بعد والا مرغے بھی علمی اعتبار سے آلریڈی اتنا اسٹیبلش ہو, اتنا اسٹیبلش ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کے تصدق کی گنجائش نہ, بلکہ صورتحال یہ ہو کہ پہلے مرجے کے ہوتے ہوئے دوسرا مرجے اتنا زیادہ علم میں آگے بڑھ گیا کہ پہلے مرجے کی زندگی ہی پہلے قبضہ تصدق میں آ گئے ہو. کہیں ہم یہ دوسرا والا پہلے والے سے آگے تو نہیں نکل گیا, کہیں ہم ہماری ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کا اعلان کریں. پورا یقین نہیں ہو یہ اہل خبرہ کے پاس یہ اطمینان آ گیا, اہل خبرہ خواتین ذاکرات کے پاس نہیں. لیکن میرے لیے یہ فتنا ہے کہ خواتین ذاکرات سے کے پاس یہ لفظ فتنا میں نے استعمال کیا اس اعتبار سے کہ یہ ہر سال حج میں یہ واقعہ پیش آتا جو خواتین حج کی واقع بتاتی کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مسئلے بتانے والی خاتون داخلہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب فلاں کا علم کم ہو گیا, فلاں کا علم زیادہ ہو گیا. یہ تاج واقعہ ہو تو یہ سمجھا جائے کہ کوئی استثناء کی صورت حال ہو, روس کی بات اہل خبرہ جس کے بارے میں بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مستحق تو چھوڑے مرضی تو چھوڑے پاکستان کی زمین پہ اس وقت کوئی اہل خبرہ بھی نہیں. مستحق ہونا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے, مرضی تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے. دیکھیے میرا لفظ ہر کے واقعات پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت شیخ بشیر حافظ شیخ بشیر کے نجف احترام کے عہدے میں کم از کم یہ تو پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا کہ اس سرزمین کے غالباً پاکستان بننے کے بعد کے وہ شخص ہیں جن کے اشتہار میں اب کوئی شک نہیں رہا اشتہار. لیکن فی الحال زمین پاکستان کی بات ہو رہی ہے جو آج یہاں موجود ہے, کوئی اہل خبرہ بھی نہیں. تو اس وقت اہل خبرہ کے لیے کوئی پریشانی نہیں جب زندہ مستحد کے سامنے ہی دوسرے نمبر کا علم اتنا بڑھ گیا. لیکن باقی صورت اہل خبرہ وقت لے کے توقف کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, انہیں بہرحال خالی گواہی نہیں دینا بلکہ شیعہ کے بڑے طبقے کے اعمال کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھانا. ہم آپ کا قیامت میں یہ کیسے بچ جائیں کہ فلاں نے گواہی بھی اس لیے ہم نے تقریر کی. چنانچہ وقت لگتا وقت لگتا تو عین ممکن ہے کہ کس وقت جو صورت حال بنی دو مہینے بعد یہ نہ رہے, چار مہینے بعد یہ نہ رہے, جیسے آپ کو معلوم کہ آگائے پل آگائے پل پائیداری کی بات ہوئی, آگائے روحانی کا نام فوراً نہیں آیا. اہل خبرہ میں آگائے جعفری ان کا نام خاصا اہم تھا, آگائے روحانی کی مرجعیت کی گواہی, آگائے روحانی کے عزیز ترین شاگرد اپنی طرح جانتے ہیں اپنے استاد محترم ان کے علمی مقام, آگاہ کوئی سے بھی درد لیا آگاہ پانی سے. اس کے باوجود تقریباً چھ مہینے کے احساس کر کے ان کو گواہی دینے اور اس کے بعد جا کے مسئلہ ہوا. تو ابھی دو تین ابھی جو میں نے بچھڑی میں باتیں کی آئیے اسے جوڑ کے ایک نتیجہ نکالے. آج کا درس بھی ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے بیکار ہو گئے جن کا مسئلہ آگائے روحانی نہیں, یعنی جن کی تکلیف نہیں رہی, لیکن یہ خالی آج تک انشاءاللہ آئندہ
دوسرے مراجے کے مقننوں کے لیے بھی یہ طرح بہرحال جیسا پہلے تھا ویسا بن جائے. اب آئیے سارے مسائل کو جوڑ کے نکالا, نتیجہ نکالا. جو نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ فی الحال اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو بہت اچھی چیز, کیونکہ احتیاط تو ہر دور میں اچھی چیز. احتیاط کا مطلب کیا, یہ خیال کرتے ہو کہ آج ایک نام آ رہا ہے میں مر کے دو مہینے بعد یا چھ مہینے بعد ایک نیا نام بھی آ سکتا ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت میرے لیے آمار میں پریشانی ہو جائے. مثلا پتا چلے کہ ابھی ہم آ گئے سانی کو عالم مان لیا, ان کی وجہ سے آ گئے کوئی بات نہیں, اور پتا چلے کہ کوئی نیا مرضی آ گیا اور اس نئے مرضی نے آ گئے روحانی جیسا مسئلہ بتایا کہ باقی رہنا ہوتا ہے تو آخری مستحق, پہلے مستحق بھی نہیں تو آ گئے روحانی پہ جانا پڑے گا. اور اب تک یہ ایک مہینہ دو مہینہ ہم نے آغاز کیے ہیں, موسم میں مثلا دائیں اور بائیں کا خیال نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر کوئی بھی چلے گئے تو ان کے دائیں بائیں نہیں, رکو میں جانے سے پہلے انڈا خوف پر نہیں پڑتے, اس لیے کہ اگر کوئی بھی تکلیف میں چلے گئے اور اگر کوئی پیار رکو سے پہلے انڈا خوف پر واجب نہیں. نیت کرتے وقت اب بغیر نیت کی عبادت کر لیتے, بغیر نیت کا مطلب کیا ہے, بس وہ والی نیت جو آگے خود کے یہاں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کیا میں کر رہا تو بتا سکوں, باقاعدہ ذہن میں کوئی نیت نہیں لاتے. یہ سب ہم اس لیے کر رہے تھے کہ آگے وانی کے بعد آگے سیستانی میں گئے اور سیستانی نے کوئی کام کی طرف بھیج دی, چار مہینے بعد پتا چلا جیسا کہ سنا ہے مثلا سنا کہ آگے وحید خراسانی کا فتویٰ یہ کہ آخری مرضی پہ باقی رہنا پڑتا, سنا ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. فرض کیجیے کہ کہیں کی مرجیت سامنے بھی آ گئی, اور جب سامنے آ گئی تو آخری مرضی پہ گئے آگے روحانی پر, اور پتا چلا کہ آگے روحانی مسلم میں دائیں اور دائیں کے قائل رکو سے پہلے اللہ اکبر کو واجب سمجھتے, نیت کے اندر الفاظ کا ٹھکانا نہیں مگر ذہن میں خیال لے کے آنا واجب سمجھتے, وہ سب غلط, وہ سب غلط. اب اگر کوئی ابھی سے یہ ڈر رہا ایک نام آ گیا بعد میں دوسرا نام نہ نکلا, اچھے جو مثالیں میں نے ابھی دی یہ مثالیں اکثر ایسی ہیں جو احتیاط واجب والی, یہ کہنا ضروری تھا لیکن بہرحال اپنی جگہ مثالیں. تو اب اگر کوئی آدمی ڈر رہا کہ آج یہ کیا بعد میں پتا چلا کہ سب تو ہرانا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تو ایسے آدمی کے فی الحال صرف سائز یہ ہے کہ وہ احتیاط سے چلا جائے, اور احتیاط کا مطلب یہ آگے کوئی اور آگے روحانی کے مسائل کو ملا ملا کے چلے, ملا ملا کے چلنے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ بھائی آگے روحانی کی کتابیں دیکھ لیا کریں گے کیونکہ ان کے مسئلے تو آگے کوئی سے مشکل ہی ہوتے, ایسا نہیں. اگر یہ تین مثالوں آگے روحانی کا مسئلہ مشکل تو جیسے ابھی میں نے بطور مثال کہہ دیا قومت توبے والی چیز آپ کے پاس پڑی, اس میں آگے روحانی نہیں آگے کوئی بھی کتاب دیکھنا, وہ کہتے سوکھے پہ کم سے آگے روحانی کہتے تھے کہ نہیں. خلاصہ یہ کہ جو آدمی یہ ڈر رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد ایک نیا مرضی نکل آئے اور اس کے حساب سے ہمیں آگے روحانی میں جانا پڑے, تو وہ ابھی یہی کرے کہ دونوں کو میرا ملا کے چلے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں کرے. اب جو اس وقت مسئلے بیان ہو رہے ہیں ایک بات میں بتا دوں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح سے کیوں بیان ہو رہی ہے. اصل میں یہ بہت سارے سوالات جو الگ الگ لوگوں نے پوچھے, اب بجائے سوال جواب کے میں اسے زور سے ایک تقریر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, پتا نہیں کتنی کامیابی ہوتی. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہیں کہ اگر آج آپ نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ دونوں مستحقین کو ملا کے چلیں گے تو بس ایک مرتبہ آپ نے شروع کر دیا تو آپ مرتے دم تک ایسا ہی کرنا پڑے گا نہیں, احتیاط یعنی دو مستحقین کے مسئلوں کو ملا کے چلنا یہ کہ ہتھیاری چیز, اور اختیار ابتدا میں بھی ہے اختیار ابتدا میں بھی, یعنی
آپ شروع میں دو مجتہدین کو ملا رہے ہیں، چھ مہینے بعد آپ نے چھوڑ دیا، سامنے کسی ایک کو لوں گا، چار مہینے مزید گزرے، موڈ چینج ہوا، آپ کے ساتھ دوبارہ میں لے جا چاہتا ہوں دونوں، یہ اختیار ہے آپ کو، بالکل اسی طرح سے جیسے آمائے خوش اور آمائے انسانی کے نزدیک اور آمائے خمینی کے نزدیک نماز جمعہ اور نماز ظہر کا اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن یہ طے کرنا ہے کہ آئندہ پوری زندگی آپ کا کیا طریقہ رہے گا، جمعہ پڑھیں گے دور پڑھیں گے، اختیار دوامی. آج آپ نے کہا میں جمعہ اختیار کرتا ہوں، دو مہینے بعد آپ نے کہا جمعہ چھوڑ کے دور اختیار کرتا ہوں، چار مہینے بعد آپ نے کہا دوبارہ جمعے پہ جاتا ہوں، یعنی بقول شخص سے کھیل بنا دینا کسی بھی جگہ. جیسے احتیاط واجب، مرضی نے احتیاط واجب لگائی، آپ نے اس مسئلے میں دوسرے مشتہر کی بات مانی، دو دن بعد آپ نے کہا نہیں بھائی ہم اپنے مرضی ہی سے احتیاط سے واپس آنا چاہتے ہیں، آ جائیے. چار دن بعد آپ نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، اب دوسرے مشتہر کے پاس جانا چاہتے ہیں، چلی جائیے. پھر ایک دن بعد آ گئے، پھر ایک دن بعد چلے جائیں. اختیار یہ وہ اختیار ہیں جو آپ ہمیشہ ہمیشہ آتے، ایک دن کچھ ایک دن اسی طرح. اگر کوئی آدمی اعمال کی تکرار سے ڈرنا ڈر رہا تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو دونوں مرادی کو ملا کے چلے. لیکن اگر کسی کا مسئلہ اعمال نہیں بلکہ کسی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ گناہ نہ ہونے پر، تو اس کے بارے میں فی الحال جتنی گواہیاں موجود ہیں ان کے اعتبار سے مختصراً وہی بات کہ آگاہ سیستانی کا نام اور اگر سیستانی کی وجہ سے ہمارا کوئی پے باقی رہنا واجب. لیکن اگر بعد میں آگاہ سیستانی کے بدلے کوئی اور نام نکل آئے تو کچھ اعمال جو ہو سکتا ہے نئے مشتہر کے نزدیک غلط وہ آپ کو دوہرانا پڑ جائے. لیکن دو باتوں کے بارے میں اتنا رکھیں، نمبر ایک گناہ کچھ نہیں ہوگی، یہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے غلط نماز کیوں پڑھی، غلط روزہ کیوں رکھا. نمبر دو اس دوران اگر آپ نے خود اس کی ادائیگی آگے سیستانی کے وکیل کو کر دی اور بعد میں پتا چلا کہ کوئی اور مرضی نکل آئے تو خود اس کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. خود نکالنے میں کہیں غلطی ہوئی والا بات، خود پہنچانے میں اگر غلطی ہو تو پاؤ غلطی نہیں. اس وقت آگے سیستانی کو آدمی سمجھ خمس دے دیا پہنچانے کے بعد، بعد میں پتا چلا آپ کے پاس جو گواہی ہے کہ عالم کو یہ جو خمس دیا گیا وہ صحیح مانا جائے. ہاں خمس نکالنے میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا کہ کسی چیز پر آگے سیستانی خمس واجب نہیں سمجھتے اور نیا مسئلہ واجب سمجھتا وہ خمس آپ کو دینا پڑے گا، لیکن وہ ڈبل خمس تو نہیں ہو، وہ تو آپ نے شروع میں دیا ہی نہیں، وہ ایک ہی خمس ہو. ڈبل کا مسئلہ یہ پیش آ سکتا کہ ایسی چیز سے آپ نے خود نکالا جس کو سب آدمی سمجھ رہے ہیں اور آپ نے پہنچا دیا ان کے وکیل، بعد میں پتا چلے گا ان کے وکیل کو دینا، یہ ڈبل خود ہو گئے. یہ 100 روپے میں پہلے 20 روپے ان کو دیے، پتا چلا کہ غلط ہو گئے ان کو الگ سے 20 روپے دو، یہ صورت کبھی نہیں بنے. یعنی اگر خود پہنچانے آپ کو اگر سیستانی کی آپ نے لے کے آ گئے یا ان کے وکیل اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مرضی نہیں، فرض کیجیے یہ ساری باتیں فرض کیجیے، خود دوبارہ نہیں دینا. یہ دو باتوں میں آپ اطمینان رکھیے، ایک پہلا یہ کہ گناہ اس میں درج نہیں، گناہ کیوں نہیں ہے، تیسری کہ اس وقت اہل خبرہ کی جتنی گواہیاں ان سب کا رجحان اگر سیستانی کی جانے اس لیے گناہ نہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی مرضی سے تکلیف کر لو تو گناہ نہیں، نہیں بلکہ اس مجمع کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس مجمع وہ لوگ ان کے پاس گواہی کسی اور کے بارے میں نہیں، نام سنا ہوا اور وہ نقلیز کر شاید وہ گناہ ہو اگر سیستانی کا نام بھی سنا ہے گواہی کی، لیکن ابھی میں نے کئی سارے آپ کے سامنے بہت سارے نام لیے اور پیچھے کے ان سے کوئی نام آپ نے سنا بغیر اہل خبرہ کی گواہی، لیکن یہ شہرت ہے بہت بڑے عالم ہے بہت بڑے مرضی، چاہے شہرت کی والا جملہ ہی کیوں نہ ہو اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو ہماری سیستانی کی مرضی واپس ہو جائے گی، فرق کی لیکن جملہ سنا آپ نے ہم سے
جملہ سنا ہے آپ نے یہاں کے مقامی علماء سے، کوئی اہل خبرہ کی گواہی ساتھ میں نہیں، اور پھر آپ نے تقریر کر لی تو اس میں یہ انسان ہے کہ شاید یہ تقریر غلط، کیونکہ ہم جیسے طالب علموں یا مقامی علماء کے درمیان شورت بیکار مسئلہ اہل خبرہ کا ہونا چاہیے. تو اب یہ بہت سارے لوگ نہ سمجھ پائے ہوں گے کہ پچھلے درد اور آج کے درد میں فرق کیا پڑا. آج بھی وہی جا کے گاڑی رکی ہے جہاں پچھلے ہفتے پہنچی تھی، تو کیا ہو جاتے ہیں خون کے وہی پہ آ گئے تو ایک گھنٹہ کہاں چلا گیا؟ اگر آپ بعد میں اس درد کو سنیں تو اس میں کم سے کم 30 سے 25 سوالات جن کا جواب مختلف انداز سے میں نے دینے کے بجائے سب کو جوڑ ایک تقریر بنانا چاہیے. شاید میں اس میں ناکام رہا ہوں، شاید میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن اس پورے کا خلاصہ صرف یہ کہ احتیاط اس وقت واجب نہیں، احتیاط واجب نہیں، احتیاط اس وقت واجب ہوگی یا تو کوئی گواہی نہ آ رہی یا کئی مرادے کے لیے بالکل برابر سے گواہی آ رہی. اس وقت علم میں آنے ممکن ہے کہ برابر سے مرجیے مثلا گواہیوں کا، گواہیاں ابھی تک سے واضح سیستانی کے بارے میں جو اس وقت احتیاط واجب ہے. اگر کوئی اس نیت سے احتیاط کر رہا ہوں کہ میں نے احتیاط نہ کی تو کہیں گنا نہ ہو جائے وہ غلط ہے. ہاں اس نیت سے احتیاط کر رہا ہے کہ بعد ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا نام نکل آئے تو عمل کی تکرار کرنا وہ صحیح ہے. تو یہ احتیاط والی سے جس کا دل چاہے کرے جس کا دل چاہے نہ کرے، لیکن احتیاط نہ کرنے والا ایسے مرجے کی تقریب کرے جس کے بارے میں اس کے پاس گواہیاں اور فی الحال عمومی اعتبار سے گواہیاں صرف آ گئے تھے اس تاریخ اس مجمع. کچھ ایسے چہرے مجھے ابھی ابھی نظر آئے، یہ بیٹھے تو بہت دیر سے، چہرے ابھی نظر آئے جن کا حوضہ علمیہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. اگر ان کے پاس کچھ گواہیاں تو میری تقریر ان کے لیے نہیں، میری تقریر عوام کے لیے جن کے پاس کوئی گواہی نہیں. اگر اس تاریخ کے لیے گواہی ہے وہی پرانی والی جو 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے فہرست ہوئی، اور دوسری بات بعد میں کوئی اور مرضی نکل گیا اور آپ اگر جزداری کی تقریب کر بھی چکے ہو 2 سال تک کوئی حرج نہیں، نہ خود دوبارہ دینا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا گناہ. آباد میں شاید تکرار کی نوبت آ جائے لیکن وہ بھی کوئی خاص